الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمارے سامنے یہ اعلان فرما دیتے ہیں، اس بات کو کھول دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی ہے، مزین کر کے ہم نے اپنی مخلوقات کو تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جب کوئی چیز مزین ہو کر کے اور بہت اٹریکٹیو ہو کر کے ہمارے سامنے آتی ہے تو لفظ اٹریکٹیو ہی بتاتا ہے کہ ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہماری رغبت اس کی طرف ہوتی ہے۔ تو ہمارے پروردگار نے اس رغبت کا ذکر اپنے قرآن مجید میں، اپنے کلام میں ہمیں کر کے بتا دیا کہ ہم نے پہلے سے تمہارے اندر یہ رغبت پیدا کر دی ہے، کیونکہ ہم نے انسانوں کے لیے محبت اور خواہش ان چیزوں کی مرغوب بنا دی ہے۔ کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے فرمایا النساء، تمہاری عورتوں کی جو محبت ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا کہ تمہاری جو اولاد ہے، اولاد عورت کے واسطے سے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ واسطہ ذکر کیا اور پھر اس واسطے سے جو چیز ملتی ہے اس کو ذکر کیا۔ تو نمبر ون، جس چیز کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کیا وہ عورتیں، اور پھر اس کے بعد پھر اولاد، اور پھر فرمایا والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے، میرا ذہبی والفضتی، سونے اور چاندی کے خزانے، ان کی محبت کو ہم نے تمہارے دل کے اندر پیدا کیا۔ والخیل المسومتی، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے جن کے اوپر برانڈ لگی ہوتی تھی کہ یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس کمپنی کے بنائے ہوئے، جیسی گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ مرسیڈیز ہے، یہ بی ایم ڈبلیو ہے، یہ رولز رائس ہے، یہ فلانی کمپنی ہے۔ تو اس زمانے میں ظاہر ہے گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو گھوڑے ہوتے تھے سواری کے جانور، اور گھوڑوں کی نسلیں آج بھی عربوں کے ہاں تو بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، دوسری جگہوں پر بھی نسلی گھوڑے۔ تو خیل المسومتی والانعام والحرث، اور جو مویشی ہوتے ہیں اور تمہارے کھیتی باڑی کے سامان، تو ان سب کی ہم نے جو ہے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیا ہے، ڈال دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں تمہاری ضرورت ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس زیادہ بہتر ٹھکانہ ہے، زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں تو تمہارے لیے مرغوب ہیں ہی، لیکن ان سے زیادہ مرغوب جو چیز ہے وہ ہے جو کہ اللہ تعالی کے پاس ہے۔ قل، کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں اس چیز کی جو کہ اس ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا عند ربهم، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس، جو زیادہ بہتر ہے ان کے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جناتن، باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، وہ ازواج مطہرتن، اور پاک باز عورتیں ہیں ان کے لیے وہاں پر، جن میں کہ ایمان والی عورتیں جو ایمان بچا کر کے دنیا سے چلی گئیں وہ بھی ہوں گی اور ان کے بعد اور بھی. تو ازواج مطہرتن ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالی کی رضا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہیں ان کے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں اپنے بندوں کو. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان چیزوں کو جو انسان کے لیے مرغوب بنا دیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جو طبعی طور پر یعنی پیدائشی طور پر انسان کی طبعیت کے اندر ان کی رغبت ڈال دی گئی ہے ان چیزوں کی، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ ظاہر اللہ رب العزت الحکیم ہے، تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا، تو ایسی بلا وجہ کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ رغبت پیدا نہیں کری. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس میں سے ایک وجہ پھر بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت طبعی طور پر انسانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ محبت نہ ہوتی نا انسانوں کے دلوں میں، یہ محبت اللہ تعالیٰ طبعی طور پر نہ ڈالتے نا، تو انسانوں کے اندر ان چیزوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی، کوئی میلان نہیں ہوتا، کوئی جھکاؤ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی جھکاؤ نہیں ہوتا، بالکل ہی زیرو جھکاؤ ہوتا، تو پھر انسان جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو گزار ہی نہیں سکتا تھا، اس دنیا کی زندگی کو چلا ہی نہیں سکتا تھا. جیسے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نسل کے بڑھانے کا سلسلہ رکھا، کبھی انسانوں کی نسل آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو اس دنیا میں بھیجا، تو اب ان کی اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادوں کی اولادیں ہوں گی، اس طرح سے انسانیت کا سلسلہ چلے گا اور یہ قیامت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا. اگر رغبت بالکل بھی نہیں ہوتی تو پھر یہ سلسلہ ہی نہیں چل سکتا تھا. اسی طریقے سے جو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد تھا کہ بھئی اس دنیا کو انسان نے آباد کرنا ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنی ہے، اس دنیا کے اندر اپنے پروسیسز چلانے ہیں، تو اس کے لیے اس کے دل کے اندر کچھ ان چیزوں کی طرف لگاؤ ہونا لازمی ہے. اگر بالکل بھی لگاؤ نہیں ہوگا تو وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، تو ماں باپ کو اچھا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کا بالکل بھی لگاؤ نہیں ہوتا پڑھائی لکھائی کی طرف، کتابوں کی طرف، سیکھنے کی طرف، تو اس کو پڑھانا کتنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ماں باپ جو ہے وہ اپنا سر رگڑ دیتے ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ پڑھ کے نہیں رہتا کہ بھئی تمہارے اندر کوئی رغبت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، تمہارے اندر کوئی طلب ہی نہیں ہے پڑھنے کی. اب کوشش کرے جا رہے ہیں لیکن وہ پڑھ کے نہیں دے رہا. بھئی تھوڑی تو رغبت ہوتی، تھوڑی تو طلب ہوتی، تھوڑے تو اس کا شوق ہوتا نا، تو پھر وہ پڑھ لیتا، اور آہستہ آہستہ پھر ماحول کے ذریعے سے اس کی رغبت کو جو ہے وہ ضرورتاً بڑھایا بھی جا سکتا تھا. لیکن اگر بالکل ہی رغبت نہیں تو اس نے تو پڑھ کے ہی نہیں دینا، اس کا تو یہ پھر اس کو بہتر ہے کہ آپ مدرسے سے باہر نکال لیں، اسکول سے باہر نکال لیں، اس کو کسی میکینک شاپ کے اوپر ڈال دیں. اگر اس کی رغبت جو ہے وہ اس قسم کے دوسرے کاموں کے اندر ہے، جیسے کہ کوئی موٹر اسکلز ہیں اس کے اندر، کوئی اس قسم کی میکینکل اسکلز ہیں اس کے اندر، کوئی جیسے کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر یہ سنا ہم نے کہ اگر کسی بچے کے اندر کتابوں کی طرف بالکل رغبت نہیں پائی جاتی، تو اس کے اندر کسی اور قسم کی ووکیشنل اگر ایبلٹیز دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو اس کو اس کام کے اوپر لگا دیتے ہیں، وہ وہاں جا کر کے اچھی طریقے سے زیادہ پرفارم کر سکتا ہے. تو رغبت کا ہونا نا مقصد یہ کہ کسی کام کو اچھے انداز میں کرنے کے لیے یہ رغبت لازمی چیز ہے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رغبت کو ہمارے اندر پیدا کیا. جب ہی انسان رزق کمانے کے لیے پھر اپنی سہولت کو ترک کرتا ہے، اپنے جو اس کا ایزی گوئنگ لائف ہوتی ہے اس میں سے نکل کر کے پھر وہ رزق کماتا ہے، کیونکہ اس کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. شادی کا اس کو طلب ہوتی ہے کہ بھئی میرے پاس کچھ کمانے کے لیے کچھ کماؤں گا، کچھ آئے گا تو پھر میں شادی کر سکوں گا. اگر کچھ ہوگا ہی نہیں تو پھر کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یا اگر میں لے کر کے آ بھی گیا تو پھر میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، اپنا گھر کیسے چلاؤں گا؟ تو یہ جو رغبتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کریں یہ عین حکمت کے مطابق تھی اور یہ ہماری ضرورت تھی. اور دوسری حکمت جو علماء نے بیان کری وہ یہ ہے کہ اگر یہ دنیاوی نعمتوں سے رغبت و محبت انسان کے دل میں نہیں ہوتی نا تو اس کو اخروی نعمتوں کا کوئی ذائقہ معلوم نہ ہوتا. یعنی آخرت کی نعمتیں کہ جن کو کہ یہ کبھی اس دنیا کے اندر دیکھ نہیں سکتا، وہ تو مرنے کے بعد اس سے ایکسپوژر ملے گا، مرنے کے بعد وہ چیزیں نظر آئیں گی. تو اب ان کو اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر ان کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ سمجھ حاصل کر لیں کہ بھئی ہمیں کس قسم کی نعمتیں وہاں پر ہم سے پرومس کی جا رہی ہے، کس قسم کی نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے. تو ان کا تھوڑا بہت ادراک ہونے کے لیے اس دنیا کے اندر اسی کی شکل کی چھوٹی چھوٹی سی نعمتیں جو ہیں وہ رکھ دی گئیں، جیسے سونا، سونے کے محلات، چاندی کے اینٹوں کے محلات، یہ جنت کے اندر بھی ہوں گے. تو بھئی سونا اس دنیا کے اندر گلٹرنگ قسم کا بنا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جی یہ وہ سونا ہے کہ جس سونے سے کئی گنا زیادہ اچھے قسم کا کوئی سونا ہوگا، جس سے کہ وہاں پہ ساری کی ساری کنسٹرکشن ہوا کرے گی. ریشم کا لباس پہنایا جائے گا جنتیوں کو، تو پھر اس دنیا کے اندر کا ریشم ہمیں دکھا کر کے دیکھو کتنا اچھا اس دنیا کے ریشم ہے، اگر اس دنیا کے ریشم اتنا اچھا ہے، تم اس کو فیل کرتے ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے، تو مرنے کے بعد جو آخرت کے اندر تمہیں ریشم ملے گا اس سے کتنا گنا زیادہ اچھا ہوگا. یعنی کوئی اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آخرت کی نعمتوں کو کچھ سمجھ سکتے ہیں، کچھ گیج کر سکتے ہیں، کچھ اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا اس قسم کی، اچھا جو لذت جو ہے وہ اولاد کو دیکھ کر کے انسان کو ملتی ہے، جو روحانی سکون ملتا ہے، جو طبیعت کو سکون ملتا ہے، اس دنیا کے اندر جو انسان کے پاس فیملی ہوگی، جو اس کی بیویاں ہوں گی، جو اس کی اولادیں ہوں گی، تو ان کو دیکھ کر کے کتنا زیادہ سکون ملے گا. تو اس دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے ہمارے لیے اس دنیا کی نعمتوں کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہمیں ٹیسٹ دے دیا گیا. اور پھر اس کے اوپر ہمیں تیسری حکمت بھی علماء نے ہمارے سامنے کھولی، وہ کیا؟ اور یہاں پر فرماتے ہیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ اس جگہ یہی زیادہ قابل نظر ہے، یہ تیسری حکمت. اور وہ کیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے. ان چیزوں کی طبعی محبت ہمارے اندر کیوں پیدا کی گئی ہے؟ تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آنی فانی ہونے پر مبتلا ہو کر ان کی فکر بقدر ضرورت کرے. ضرورتاً نیڈ بیسس کے اوپر ان چیزوں کو پرسو کرے، ان چیزوں کے لیے محنت کرے، ان چیزوں کو حاصل کرے، اور ان کو آخرت کی درستی کے کام کے اندر لگائے. یعنی اس دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرے، رغبت نہیں ہوتی تو حاصل کرنے کی جستجو بھی نہیں ہوتی. رغبت تھی تو حاصل کرنے کی جستجو ہوئی، اب یہ جو حاصل کرے نا تو ایک تو یہ کہ صرف ضرورتاً حاصل کرے، اس سے خواہشات کے اندر انڈلجنس نہ ہو، اس کی اوور انڈلجنس نہ کرے، خواہشات کے درجے میں نہ لے کر کے آئے. اور جب حاصل ہو گئی ہیں، ضرورتاً حاصل ہو گئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی خواہش میں پڑے بغیر اس کو زیادہ نعمتیں دے دیں، اپنی حکمت کے مطابق، اپنے فیصلے قدر کے مطابق اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ نعمتیں دے دی، حالانکہ اس نے اپنی طور پہ کوئی کوشش نہیں کری تھی. مثال کے طور پر والد صاحب جو ہیں وہ بہت امیر تھے، جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی میراث جو بٹی تو اس کو، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فری میں مال مل گیا. فری میں پتہ نہیں کیسے مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا بھائی، فری میں دیا، جیسے بھی دیا آپ کو کیا تکلیف اس کے اوپر. تو والد صاحب سے جو ہے وہ بڑی ساری اس کو جو ہے وہ وراثت کا مال مل گیا. اب اس نے تو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کری تھی، جستجو نہیں کری تھی، لیکن مل گیا نا. تو اب جو بھی مال ملا اس کی جستجو کے نتیجے میں ملا یا بغیر جستجو کے مل گیا، تو اس مال کو اب یہ آخرت کی کمائی کے لیے استعمال کرتا ہے کہ نہیں استعمال کرتا؟ یہ وہ امتحان ہے جس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. ورنہ اگر نعمتوں کو استعمال کرنا ہی مقصود ہوتا، نعمتوں سے جو ہے وہ فائدے اٹھانا ہی مقصود ہوتا، ان کو کھانا پینا اور لذتوں کے اندر لگانا ہی مقصود ہوتا تو اس کے لیے دنیا میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو جنت سے زیادہ اچھی اور کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی. اور ہمارے جد امجد آدم اور اما حوا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ہی پیدا کر کے وہیں پہ جو ہے وہ رہنے کے سہنے کا انتظام فرما دیا تھا. تو دنیا کے اندر تو ہم آئے ہی اس امتحان کے لیے نا. دنیا دار المحن ہے, دار الامتحان ہے, ایگزامینیشن سینٹر ہے. یہاں کی تو جو تکلیفیں ہیں وہ بھی کوئی سزا نہیں, اصل سزا نہیں, اور یہاں کی جو لذتیں ہیں وہ بھی کوئی اصل انعام نہیں. اصل انعام اور اصل سزا تو آخرت کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو یہاں کی زندگی جو ہے وہ خالصتاً ہمیں امتحان کے لیے دی گئی ہے. تو یہ امتحان اسی وقت ہوگا کہ جب ہمارے دلوں کے اندر ان چیزوں کی رغبت ہوگی, اور پھر ہم اس رغبت کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں گے. شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو بتائی ہے کہ بھی شریعت ڈیفائن کرتی ہے کہ کنٹرول کس کو کہتے ہیں, کنٹرول کی ڈیفینیشن کیا ہے, کنٹرول کی لمٹس کیا ہیں, یا دوسرے الفاظ میں جس کو کہتے ہیں اعتدال, افراط اور تفریط, ایکسیسز, ٹو مچ آف سم تھنگ اور ٹو لٹل آف سم تھنگ, ان دونوں کے درمیان کا جو اعتدال کا درمیانی راستہ ہے اسی کو شریعت کہا جاتا ہے, اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے, اسی کو کنٹرول کہا جاتا ہے, اسی کو دائرہ شریعت کہا جاتا ہے. سارے کے سارے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. تو یہ انسان کو ٹاسک لگا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. جیسے ہم کسی کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن کے لیے یا آرمی, ایئر فورس, نیوی وغیرہ کے اندر جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے جو ہے وہ کچھ اس قسم کے ایگزامس کے اندر بٹھایا جاتا ہے. پہلے تو آئی کیو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جن کے اندر ان کے سامنے بڑے بڑے پیپرز رکھے جاتے ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ آئی کیو کے کوشچنز ہوتے ہیں. وہ سب کرانے کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو ایک فزیکل ایگزامینیشن کے لیے ایک بہت بڑے ایریے کے اندر لے جایا جاتا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹاسک ہوتے ہیں, اور ان ٹاسک کو جو ہے وہ ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے صحیح طریقے سے. اور جو ان کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ مستقل آپ کو جو ہے وہاں پہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ٹیکل کرتا ہے اس والے ٹاسک کو. بے شک ٹاسک کو جو ہے وہ سکسیسفلی وہ کراس نہ بھی کر سکے, لیکن وہ جو سلیکشن کمیٹی والے آفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اپروچ کیا ہے, پازیٹو اپروچ ہے, نیگیٹو اپروچ ہے, فرسٹریٹ ہو رہا ہے, اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس ٹاسک کو کیسے ہینڈل کروں, تو یہ فرسٹریٹ ہو گیا. اس نے جو ہے وہ جو اس کو ٹیم اسائن باقاعدہ وہ وہاں پر سلیکشن سینٹر والے جو ہے وہ آپ کو ٹیم اسائن کرتے ہیں کہ یہ چار لڑکے آپ کے ساتھ ہیں, یہ آپ کے سبارڈینیٹس ہیں, آپ کو ان کو انسٹرکشنز دینی ہے. تو کیسے انسٹرکشنز دے رہا ہے, کیا ان کے اوپر جو ہے وہ غصہ ہونا شروع ہو گیا, یا مسئلے کو سمجھ رہا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشورہ کر رہا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ, پھر ٹیم کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹاسک کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ٹاسک اسائن کر کے بھیجتے ہیں. اوور آل ٹاسک کیا ہے کہ جی آپ نے اس پوری کی پوری زندگی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنا ہے. اور اس اوور آل ٹاسک کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مائنر ٹاسک ہوتے ہیں. کبھی کوئی کسی شکل میں جو ہے وہ کوئی آبسٹیکل آ رہا ہے, کبھی کسی شکل میں کوئی آبسٹیکل آ رہا ہے, کبھی کسی شکل میں کوئی آبسٹیکل آ رہا ہے, اور ہر آبسٹیکل کو انسان نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کے مطابق اس کو جنت کے مارکس مل رہے ہوتے ہیں, جس کو کہ ہم ثواب کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر. تو یہ ہے امتحان کہ ہم نے اس رغبت کے باوجود, اس محبت جو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ہمیں ڈال کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے, اب اس محبت کو ہم نے دائرہ شریعت کے اندر کیسے رکھنا ہے, حد اعتدال کے اندر کیسے رکھنا ہے, یہ ہے ہماری زندگی کا امتحان. اور یہ جو امتحان ہے نا, یہ لائف لانگ امتحان ہوتا ہے, مستقل کا یہ امتحان ہوتا ہے. اور یہ امتحان جو لوگ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں, جو لوگ اس امتحان میں پاس ہونے کی نیت کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, اور پھر اس کو پاس کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ امتحان کتنا زبردست امتحان ہے. گویا کہ اسی دنیا کے اندر ایک پل صراط ہے کہ اس پل صراط کے اوپر آپ نے چلنا ہے, اور آپ نے اس میں سے گرنا نہیں ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، اس کو عبور کرنا ہے اور کامیابی کے ساتھ آپ نے دوسری طرف اترنا ہے. تو دنیا کا پل صراط جو ہے وہ اس صراط مستقیم کے اوپر چلنا ہے. ہمارے حضرت دادا پیر رحمت اللہ علیہ، ان کو ہمارے حضرت اکثر کوٹ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا آنا آسان لیکن صحیح معنوں میں انسان بننا بڑا مشکل کام. دنیا میں انسان کا آ جانا آسان لیکن صحیح معنوں میں انسان بن جانا بڑا مشکل کام. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے. جو بنتا ہے یا بناتا ہے، یعنی خود اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے، اس کو لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ امتحان کتنا مشکل امتحان تھا. اور پھر اس کے بعد اگر اس کے مشائخ اس کو حکم دے دیں کہ اب تم نے اپنے بننے کی تو محنت کر لی لیکن اب تم نے دوسروں کو منانے کی محنت کرنی ہے، تو اس کو اور بھی زیادہ پتہ چلتا ہے کہ بنانا اور بھی مشکل کام ہے، دوسروں کو بنانا کتنا مشکل کام ہے. تو اس سیدھے راستے کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا، فاستقم کما امرتا ومن تاب معك، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں فاستقم، استقامت کے ساتھ تم لگے رہیے آپ اس راستے کے اوپر، اس پل صراط کے اوپر، اس راہ اعتدال کے اوپر آپ چلتے رہیے استقامت کے ساتھ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ کی جو ٹیم ہے، وہ بھی اسی راستے کے اوپر استقامت کے ساتھ جیسے جیسے حکم کیا گیا ہے ویسے ویسے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے. ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس آیت کی وجہ سے جو ہے وہ داڑھی مبارک، ریشم مبارک کے اندر سفید بال آنے شروع ہو گئے، اتنا پریشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کیا اپنے اوپر. فاستقم کما امرتا، ایسے نہیں کہ اپنی من مرضی کے مطابق تم استقامت اختیار کرو، جس کو ہم کہتے ہیں ضد کے ساتھ جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر جم جانا. نو، فاستقم کا مطلب تمہاری من مرضی نہیں، کما امرتا ایز یو ہیو بین آرڈر، جیسا تمہیں کہا جا رہا ہے ویسے استقامت اختیار کرو. تو اب یہ جو راہ اعتدال ہے نا، یہ انسان جس کو فکر ہی کوئی نہیں، جس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، جس کو اس کے اوپر چلنا ہی نہیں، اس کی تو زندگی ٹھنڈ میں گزر جائے گی جیسی گزرتی ہو، کیونکہ اس کو تو اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں نا. جیسے بھائی آئی ایس ایس بی جو ہمارے یہاں کا امتحان ہوتا ہے ایئر فورس نیوی وغیرہ کے لیے، تو وہ تو جو اس آئی ایس ایس بی سینٹر میں جائے گا اس کو پتا چلے گا نا کہ آئی ایس ایس بی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. الحمدللہ اساتذہ نے پاس کیا تھا تو اس وجہ سے مجھے پتا ایگزیکٹلی وہاں پہ کیا کیا ہوا تھا. لیکن جس کا کوئی شوق ہی نہیں، جو کبھی وہاں کے قریب بھی نہیں پھٹکا، اس کو کیا پتا آئی ایس ایس بی کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جو ہے وہ کتنا آسان ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہی معاملہ ہے کہ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی پتا پاتا ہے، دوسرے بندے کو نہیں پتا چلتا یہ چیز. تو جو اللہ والے بنے، جنہوں نے بنانے کی محنت کری، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے آسان کیسے کر دیا. اس کو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی پسند فرمودہ بندے اس دنیا کے اندر بھیج کر کے، اپنے چوزن بندے نبیوں کو بھیج کر کے ہمارے یعنی باقی انسانوں کے لیے اس کام کو آسان کر دیا کہ بھئی یہ نبی جو ہے نا یہ بنے ہوئے بندے ہیں، ٹھیک ہے، چکی انہوں نے بھی پیسی ہے، انہوں نے بھی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ نگرانی کے اندر انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے براہ راست شیخ تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو بطور استاد کے ان کے پاس بھیجتے رہتے تھے. مشقتیں انہوں نے بڑی اٹھائیں، سب سے زیادہ تکلیفیں ان کے اوپر آئیں، لیکن یہ بن گئے. اور باقی انسان جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈائریکٹ سپرویژن کے اندر اس طریقے سے نہیں تیار کیا، تو ان کے لیے آسانی کیسے کہ تم ان کا دامن تھام لو، تم ان کا دامن تھام لو، تم ان کی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ان کی جو ہے وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو سپورٹ کر دو، یہ تمہارے رہنما ہوں گے اور تم ان کے ساتھ ڈٹے رہو، لگ جاؤ ان کے ساتھ. تو یہ جیسے جیسے چل رہے ہیں تم ویسے ویسے ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہو. ہاں ان کے اوپر مصیبت آئے گی، سب سے بڑی تو انہی کے اوپر مصیبت آئے گی، لیکن وہ مصیبت جب تک تمہارے پاس پہنچے گی نا تو اس وقت تک اس کی وولٹیج کم ہو چکی ہوگی، اس وقت اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ تمہارے تک پہنچتے پہنچتے کم ہو چکی ہوگی، تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اس وجہ سے جس نے اس دنیا کے اندر بننا ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے سپرد کرے، اپنے آپ کو ان حضرات کے سامنے سپرد کرے. یہ سپردگی اس کے لیے اس راستے کو عبور کرنے کا سبب بن جاتی ہے، باعث بن جاتی ہے، اور نہ صرف ایک سبب بننے عبور کرنے کا باعث بن جاتی ہے بلکہ اس راستے کو آسان بھی کر دیتی ہے، بہت آسان کر دیتی ہے. پچھلے دنوں کچھ ساتھیوں سے بھی بات ہو رہی تھی اور کلاس کے اندر بھی یہ ٹاپک آیا تھا کہ جی اب آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار ہو گئے کہ ہم اسکول کے برے ماحول سے بچا لیں گے، ہم اپنے اسکول اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایسا ایکسپوجر نہیں دیں گے جیسے کہ اسکولس کے اندر ان کو ایکسپوجر ملتا ہے، گندی چیزوں سے، ویڈیو گیم سے، بے حیائی کی باتوں سے، غیر اسلامی باتوں سے، اور اس قسم کے ٹیچر سے جن کا کہ اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، دین ایمان کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں جی ان سے. سمجھ میں آ گئی والدین کے. اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے نا وہ اسکول سے نکال لیا اور اس کو ہوم اسکولنگ کی کوئی ٹیکنیک کے ذریعے سے جو ہے وہ ہوم اسکولنگ کرانا شروع کر دیا. تو اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا جو ایک آبسٹیکل آتا ہے اس راستے میں، ایک مشکل آتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جی اسکول کے اندر ان کو ایک ماحول مل رہا تھا، ایک سٹینڈرڈ تھا، ایک جو ہے وہ سسٹم تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا انٹریکشن ہوتا تھا، ان کو جو ہے وہ اسپورٹس کے لیے بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ملتی تھیں، اور جو ہے وہ پلے گراؤنڈ بھی ہوتا تھا، اور ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں، اور ان کا ایک سوشل سرکل تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا سب کچھ. اب جب ہم نے ان کو اسکول سے نکال لیا تو اب ہمارے بچوں کا یہ سوشل سرکل کہاں سے آئے گا؟ اب کیا کریں، یہ سرکل کیسے بنائیں؟ تو اس کے لیے پھر کیا کریں بھائی؟ یا تو آپ اپنے پڑوس میں جا کر کے دروازے کھٹکھٹائیں کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کا دین ایمان وغیرہ وغیرہ بچانا چاہتے تھے، ہم نے ان کو اسکول سے نکال دیا ہے، اب ہم جو ہے نا وہ لائک مائنڈڈ لوگ تلاش کرتے پھر رہے ہیں تاکہ ان لائک مائنڈڈ لوگوں کے بچوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ فرینڈ شپ ہو جائے، اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی جائے، اور جو ہے وہ کھیل کود بھی ان کا بن جائے ان بچوں کے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگوں کے. اب لائک مائنڈڈ کہاں سے ملیں گے بھائی؟ تو دروازے کھٹکھٹائیں، یا تو ہاں بھائی آپ ہمارے لائک مائنڈڈ ہیں، آپ سے ہمارا مزاج ملتا ہے، آپ ہماری پرائیورٹیز کو اپنی پرائیورٹی سمجھتے ہیں، کر کے دیکھیں اس طریقے سے. یا یہ کہ آپ پارٹیز میں جانا شروع کریں اور گیدرنگز میں جانا شروع کریں اور وہاں پہ جو ہے وہ لائک مائنڈڈ لوگ تلاش کریں، ایسے ایسے کر کے لوگوں سے بات کریں، اچھا جسے پتا چلے کہ آپ کو لائک مائنڈڈ فلانا ہے کہ نہیں ہے فلانا ہے. کوئی آسان کام ہے یہ؟ پتا نہیں کس قسم کے لوگوں کے ساتھ. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کوئی مل بھی گئے اگر آپ کو، آپ کے خیال میں جو آپ کے لائک مائنڈڈ تھے، وہ تو کچھ عرصے کے بعد پتا چلے گا نا کہ جی واقعی تھے کہ نہیں تھے. پتا نہیں پتا چلا وہ پسند تو کر لیا آپ نے ان کو، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رکھتے ہیں، اوپر اوپر سے لگ رہے تھے کہ لائک مائنڈڈ ہوں گے ہمارے والے، لیکن بعد میں پتا چلا ایسا نہیں ہے. تو اتنا عرصہ جو ہے وہ آپ کا ضائع بھی ہو گیا، اور پتا نہیں آپ کے بچوں کو کتنا نقصان ہو جائے گا اتنے عرصے کے اندر، جتنے عرصے میں آپ کو پتا چلا کہ اچھا وہ تو ہمارے ہم خیال نہیں تھے. تو ایک مشکل کام ہے، اچھا خاصا ڈونٹنگ قسم کا یہ ٹاسک ہے. لیکن اگر ہم سنت پر جائیں، سنت جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی تھی، اگر ہم اس راستے کو اختیار کریں، یعنی ہم اپنے دور کے اندر کوئی اہل اللہ تلاش کر لیں، کوئی شیخ تلاش کر لیں جن کے ساتھ کہ ہماری مناسبت ہے، جن کے ساتھ ہماری لائک مائنڈڈنیس ہے، وہ وہی چیز سکھا رہے ہیں، اس وہی چیز کے اوپر دعوت دے رہے ہیں، اسی چیز کی جو ہے وہ انسانوں کی تربیت کر رہے ہیں جیسا کہ ہم بننا چاہتے ہیں، جس گول تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ شیخ صاحب جو ہے وہ اسی گول کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے صحابہ کرام نے اس طریقے سے ایک شیخ کو تلاش کیا تھا، اور وہ پھر صحابہ کرام ان کی صحبت کے اندر جا کر کے ان کے صحابی بن گئے تھے، تو اسی طریقے سے ہم بھی اس طرح کے کسی شیخ کو تلاش کر کے ان کے جا کر کے ہم متوسلین بن جائیں، یا جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کے لیے ورڈ. کچھ لوگ مرید کے لفظ سے ان کو کرنٹ لگ جاتا ہے کہ مرید بننا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے ہم نے لفظ مرید کو، چیلے چانٹے ٹائپ کی کوئی چیز ہم نے سمجھی ہوئی ہے لفظ مرید کو، اسی وجہ سے پتہ نہیں اس لفظ کو جو ہے وہ ہم استعمال بھی نہیں کرنا چاہتے. کہ کوئی بہت ہی اس قسم کی چیز ہے، جوتے چاٹنے والا اور چپل چاٹنے والا اور پتہ نہیں اس قسم کی کوئی چیز ہوگی. تو ظاہر ہے بالکل بھی نالج امت سے ان چیزوں کی ختم ہو چکی ہے، اسی وجہ سے عجیب و غریب قسم کے خرافات قسم کے خیالات بنے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں. تو بہرحال ان کے ساتھ جا کر کے جڑ جائیں بھائی، آسانی سی بات، اور کیا کریں، کیا لفظ استعمال کریں. اب جب ان کے ساتھ جا کر کے ہم جڑ گئے تو اب ان کے ساتھ جتنے دوسرے لوگ جڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں ان کو پتا ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ ان کے پاس اپنی اخلاقی تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اصلاحی تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو اپنے مریضوں کے بارے میں پتا ہے کہ فلانا کس خیال کا ہے، فلانا کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، فلانا کی کتنا سنجیدگی ہے، فلانی کی کتنی سنجیدگی نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر احوال کیسے ہیں، بیگم صاحبہ کا کیا مزاج ہے، بچوں کی کتنی تعداد ہے، بچوں کی کیا عمریں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں شیخ کو پتا ہے. تو جب آپ شیخ سے جا کر کے جڑ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہی کام جو کہ آپ دروازے کھٹکھٹا کر کے، یعنی یہ ضرب المثل کے طور پہ بول رہا ہوں، کوئی ایکچولی تو آپ نے دروازے نہیں کھٹکھٹانے، لیکن آپ دنیا جہاں میں ہم خیال لوگ تلاش کرتے پھر رہے تھے جو کہ ایک انتہائی مشکل کام تھا اور فل آف ایررز، بہت خطرناک ہو سکتا تھا یہ آپ کے لیے، جب آپ نے ایک اصلاحی تعلق بنا لیا تو اب یہی مشکل ترین کام آپ کے لیے ایک دم سے کتنا آسان ہو گیا. کہ ان کے جتنے تعلق والے ان کو سب کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ جو ہے فلانی جگہ پہ موجود ہیں، ان کے ایسے ایسے بچے ہیں، آپ کے بچے کے جو ہے وہ ایج گروپ جو ہے وہ ان کے بچوں سے ملتا ہے، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ریلیشن شپ بنانا شروع کریں اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے بچوں کو ایک الٹرنیٹو ماحول مل جائے گا جو کہ اسکول کے ماحول سے ان کو آپ نے نکالا ہے. تو وہ اب بالکل اکیلے تنے تنہا بچے جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں آپ ان کی اسکولنگ کر سکتے، خالی یہ نہیں کہ جی پڑھو پڑھو بیٹھو کتابوں کے اندر پڑھو اور طرح سے جو ہے وہ پڑھ پڑھا کر کے جو ہے وہ کوئی اچھے انسان بن جائیں گے، نہیں، آپ کو ایک الگ ماحول پرووائڈ کرنا ہے. لڑکوں کو الگ طریقے کے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، لڑکیوں کو الگ طریقے کے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اس مثال کو دینے کا خالی یہ مقصد تھا کہ یہ جو سنت طریقہ ہے، کیونکہ سنت طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے لمبی سی داڑھی اگا لی ہے اور جو ہے وہ شلوار اپنی پانچوں سے اوپر کر دی ہے اور آپ نے جو ہے وہ سیدھا پیر جو ہے مسجد میں ڈال دیا اور الٹا پیر باتھ روم کے اندر ڈال دیا ہے، صرف یہی سنت ہے. نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے ہم نے صرف یہی سیکھا ہے. صرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سنتیں ہیں، ہر سنت عظیم سنت ہے، لیکن بس یہی سنتیں ہیں. کیا اسوہ حسنہ کا کوئی تعریف ہمارے سمجھ میں نہیں آئی؟ ماڈل کس چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کس ماڈل کے اندر مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے اور پھر مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد وہاں پہ کون سا ماڈل جو ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تھا؟ تو سنت کے راستے کے اوپر بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور ایسے آسان ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی مشکلیں. تو یہ جو صراط مستقیم کے اوپر چلنے والا انتہائی مشکل کام ہے نا، یہ اس طریقے سے آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو سپرد کرنا، یہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، یا کسی کو جو ہے وہ اپنا رہنما بنانا، کسی سے مراد کسی سا شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو، کسی کو بھی نہیں کہ سڑک پہ کسی چلتے ہوئے کو اپنا رہنما بنا لیا، یا جو ہے وہ کسی جھوٹے فریبی بکار قسم کے جو کوئک ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو جا کر کے اپنا طبیب بنا لیا، یہ مطلب تو نہیں ہے. آف کورس اس کو کیا سمجھانے کی ضرورت ہے نا، وہ تو پہلے آپ چیک کریں گے نا کہ یہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں، علماء کرام کا ان کے بارے میں کیا. تو جب یہ سب کچھ دیکھ کر کے آپ نے کسی کو اپنا ایسا رہنما بنا لیا، کیا واقعی ان کی رہنمائی کے اندر زندگی گزارنا اتنا آسان کام ہے؟ نہیں، یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کو روکنے کے اندر ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سب سے فعال کردار ادا کرتا ہے، جو کہ شیطان ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ اعتدال کے راستے کے اوپر ان کی رہنمائی کے اندر چلنا شروع ہو گئے، ان کے لیے اعتدال کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو گیا، کیونکہ یہ سنت کے راستے کو اختیار کر لیں گے، ان کے لیے آسان ہو جائے گا. اب شیطان جو ہے وہ ہر طریقے سے ان کو اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، حوالے کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور شیطان کا ایجنٹ ایک نفس ہوتا ہے جو کہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، وہ نفس بھی جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے اس راستے کے اوپر. تو اب یہ رکاوٹیں جو ہوتی ہیں نا, یہ مختلف شکلوں کی رکاوٹیں ہوتی ہیں, جس میں سے ایک تو رکاوٹ بڑی سادی سی, سمپل سی, ہر دیندار بندہ اس کو آسانی سے سمجھتا ہے, کچھ اپنی پرسنل خواہشات ہوتی ہیں کہ جی وہ ایک سرٹن قسم کا میں نے اپنی زندگی لائف سٹائل گزارنی ہے, کہ جیسے دیندار تو مجھے بننا ہے, اللہ کو تو مجھے راضی کرنا ہے, لیکن موسیقی کو میں نہیں چھوڑ سکتا, یہ میرا ایک ایسا بس شوق ہے, ایسا میرا یعنی پیشن ہے کہ اس کے ساتھ ہی کرنا ہے مجھے اللہ کو راضی, اس کو چھوڑ نہیں سکتا میں. تو یہ خواہش جو ہے وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے, کیوں بھائی موسیقی حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں صراحتاً ہمیں بتا دیا, اب جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا موسیقی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا بھائی, تو اس کو تو چھوڑنا پڑے گا, چاہے وہ تدریجن چھوڑیں, چاہے وہ ایک دم سے چھوڑیں, چاہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ کر کے بالآخر اللہ تعالیٰ چھڑوا دے اس کو آپ کے لیے. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ نہیں اللہ کو راضی بھی کروں گا اور موسیقی کے ساتھ ہی راضی کروں گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بہت ساری اور قسم کی خواہشات ہیں جن کے بارے میں ہم, جس طرح پچھلے ہفتے جو ہے وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی, ہم نے اپنے کچھ کلوزٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی کوئی الماری, ذاتی الماری, ذاتی لاکر بنایا ہوا ہوتا ہے, اس ذاتی لاکر, اس ذاتی کلوزٹ کے اندر ہم نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہوتی ہیں, ہم دیندار بننا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کلوزٹ کو کمپرومائزنگ کرنا چاہتے ہیں, یا اس کلوزٹ کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں نا اس کو ہم کمپرومائزنگ کرنا چاہتے ہیں, باقی ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو نہیں, اگر اس کلوزٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی مکروہ چیزیں ہیں, اس الماری کے اندر, اس لاکر کے اندر, تو اس کو کمپرومائز کیے بغیر آپ وصل نہیں پا سکتے اللہ کا. ہمارے ایک دوست تھے امریکہ میں, جب شروع میں ہم حضرت سے جڑے تھے, تو یہ جو سفید جبہ شلوار وغیرہ پہننی شروع کری تھی, تو ایک دن نا ہمارے دوست, وہ بھی مستقل کے جبہ پہننے والوں میں سے تھے, یہی والا نقشبندی جس کو ہمارے حضرت پہنتے ہیں, لیکن ایک دن وہ نا وہ آ گئے ایک جبہ پہنے ہوئے جو کہ لائٹ بلو کلر کا تھا. تو ہم نے کہا بھائی برادر واٹ از دس لائٹ بلو جبا, تو کہتے ہیں دس از فرام مائی ڈیز وین آئی ہیڈ ناٹ کمپلیٹلی سبمٹڈ مائی سیلف, یعنی پہلے تو میں رنگ برنگے کے جوڑے پہنا کرتا تھا, پتلون یہ سب بھی پہنا کرتا تھا, اور جو ہے وہ کلرفل جو ہے وہ شلوار قمیض, اس زمانے میں جے ڈاٹ تو نہیں ہوتا تھا لیکن جے ڈاٹ ٹائپ کی کوئی چیز میں پہنتا تھا. تو جب جو ہے وہ حضرت کے سامنے ہم نے سپردگی کی ٹھانی, تو اب اتنا آسان نہیں تھا میرے لیے اپنے آپ کو ثبوت کرنا, تو میں نے جبہ تو بنوا لیا لیکن کلر جو ہے نا وہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, تو سفید جبے بنوانے کی بجائے میں نے کلرفل جبے بنوا لیا تھا. تو اب وہ جو ہے نا وہ گھر میں شاید وہ کوئی دھلا ہوا سفید کپڑا تھا نہیں اس دن, تو انہوں نے کہا چلو جی پرانے والے جو کلر جبے ہیں وہ ان میں سے ایک پہن کر کے آ گئے. تو کہنے لگے کہ وہ یہ اس زمانے کا ہے کہ جب میں نے کمپلیٹلی گیو اپ نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ کمپلیٹلی گیو اپ سے ان کی مراد جو بھی تھی, لیکن ہوتا یہی ہے کہ انسان نے اپنے کچھ کچھ کلوزٹس میں کچھ کچھ چیزیں ایسی سیو کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس کو کہ ایک ایک کو ایک ایک آبسٹیکل کو گرانے میں اس کو وقت لگتا ہے. تو کپڑے دفتے کی خواہشات ہوتی ہیں, کسی کی میوزک کی خواہشات ہیں, کسی کی دوسری قسم کی خواہشات ہیں, تو اس قسم کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں, اور وہ کہاں سے آتی ہیں, وہ نفس سے آتی ہیں, اور شیطان جو ہے وہ اوپر سے آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, الدین و یسرن, دین تو آسان ہے, یہ دین و یسرن یہ نفس کو نہیں پتا ہوتا, نفس جاہل ہوتا ہے, نفس جاہل ہوتا ہے. عالم کون ہوتا ہے؟ شیطان. تو وہ عالم اپنے علم سے, جو اس کے پاس قرآن مجید کا علم ہے, شیطان کے پاس قرآن مجید کا علم ہے, شیطان کے پاس حدیث مبارک کا علم ہے, شیطان کے پاس ساری کی ساری تاریخ کا علم ہے, آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہی تو سب سارا کا سارا حرکتیں دیکھ رہا تھا کروا رہا تھا. تو عالم ہے یہ شیطان, بلکہ تو ہمارے تو مشائخ کہتے ہیں عارف بھی ہے یہ شیطان. تو وہ پھر اس نفس کو نا اپنے اس علم کے اندر سے پھر وہ آئیڈیاز دیتا ہے کہ نہیں یار دین و یسرن کوئی ضرورت کو چھوڑی ہے سب کو چھوڑنے کی, اس کے ساتھ بھی چل جائے گا کام, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. تو خواہشات رکاوٹ بن جاتی ہیں. پھر اس کے بعد انسان کے پاس کوئی پوزیشن ہوتی ہے دنیا کے اندر, کوئی لوگ اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, کوئی وقار ہوتا ہے, کوئی مرتبہ ہوتا ہے, کرسی ہوتی ہے, تو اگر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیا تو پتہ نہیں کرسی رہے گی کہ نہیں رہے گی. اگر شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ جی پہلے کرسی چھوڑیں اس کے بعد پھر آپ کی سپردگی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, پھر ہم آپ کی تربیت کریں گے, پھر ہم آپ کی اصلاح کریں گے, تو پھر میں کرسی کیسے چھوڑوں گا, کرسی تو بڑی مشکل سے ملی ہے. اور ہمارے مشائخ کیا فرماتے ہیں، مشرکین مکہ کا سب سے بڑا مسئلہ کرسی تھا، ابو جہل کی کرسی، ولید پرید کی کرسی، ان لوگوں کو جو سٹیٹس ملا ہوا تھا ان کو یہ بات پتا تھی کہ اگر ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیعت کر لی، اگر ہم نے اپنے آپ کو ان کا امتی بنا لیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں کہیں گے چلو جا کر کے اچھے سے چکر لگا کے آؤ کعبۃ اللہ کا، پہلے اتنے اچھے سے چکر لگاتے اب ذرا خشوع خضوع کے ساتھ چکر لگا کر کے آنا، پہلے تمہارا سجدہ جو تھا نا وہ ہاتھ ایسے بند کر کے ہوتا تھا، اب تم ایسے بند کر کے سجدہ کر کے آنا. ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہمیں ان عبادتوں کے اوپر نہیں لگا دینا ہے، بلکہ اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان کے سامنے سپرد کرنا پڑے گا، پھر ہماری جو یہ سٹیٹس ہے نا یہ سٹیٹس کو نہیں رہے گا، ہمیں اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ہمارا وہ وقار، ہماری وہ قوامون والا جو معاملہ ہے نا پھر وہ قوامون نہیں رہے گا، بلکہ ہم کو ان کی ماننی پڑ جائے گی. تو انسان کا سٹیٹس جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی کا اپنا علم ہوتا ہے، دنیاوی علم، وہ دنیاوی علم کے اندر اتنا آگے گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آ کر کے جب اللہ والے، دین والے اس دنیاوی علم کے وہ حصے بکھرے کھولتے ہیں نا کہ تم جو جس دنیاوی علم کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہے ہو، اس دنیاوی علم کے ذریعے سے تمہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے، جو تھوڑا بہت فائدہ جو تم سمجھ رہے ہو زیادہ پیسے کما کر کے اور زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کر کے، اس دنیاوی علم کو بنانے والے جو ہیں وہ کتنے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، وہ اس کے ذریعے سے دراصل تمہیں انڈاکٹرینیٹ کر رہے ہیں، تمہیں اپنا غلام بنا رہے ہیں، تمہیں اپنے نفس کا غلام بنا رہے ہیں، تمہیں اپنے خواہش کا غلام بنا رہے ہیں، اور تمہیں اپنے اس گلوبل دجالی سسٹم کا جو ہے وہ ایک پرزہ بنا رہے ہیں، اور اس دنیاوی علم کو جو ہے تم سمجھ رہے ہو کہ عزتوں کا سبب ہے تمہارے، اور اگر مسلمان ہو تو یہ بھی سمجھنا شروع ہو گئے کہ اس دنیاوی علم کے ذریعے سے نہ صرف دنیا کی عزتیں ملیں گی بلکہ آخرت کی بھی تمہیں عزت ملیں گی. تو وہ جو اس دنیاوی علم کے اندر زیادہ گہرے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ پی ایچ ڈی شی ایچ ڈی کری ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہوتا ہے، یا بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر مشکل قسم کے انہوں نے کورسز کیے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس بات کو ماننا. دلیلیں دے دو، مان بھی لیں گے، نہیں آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، آپ کی بات غلط نہیں ہے، ہم کیا اس کا جواب دیں، لیکن وہ اندر کی جو ایک ہوتی ہے نا وہ پھر کوئی نہ کوئی اندر سے کیڑا نکال کے لے آتی ہے، لیکن نہیں اس کے اندر یہ تو فائدے تھے، اس کے اندر یہ بھی فائدے تھے، اب ان کو پھر دوبارہ سے سمجھاؤ ساری باتیں. ان کو سمجھا چکے اس وقت پے اٹینشن نہیں کر رہے ہوتے تھے، جب جو ہے ہم نے ڈسکلیمرز بھی دے دیے تھے، جب ہم نے جو ایکسپلینیشن بھی دے دی اس کو غور سے سن نہیں رہے ہوتے تھے، اب آگے سے جو ہے وہ ایک اعتراض، اب اس اعتراض کو دوبارہ سے ایڈریس کرو ان کا. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اعتراضوں کے جواب نہیں ہے، ہیں سب کے سب جواب، لیکن یہ جو اندر ایک گھسی ہوئی چیز ہوتی ہے نا یہ نکلنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ کچھ سور ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ کہتے ہیں اس کو صاحب زدگی کا سور. تو جس طرح صاحب زدگی کا سور ہوتا ہے نا کہ جو کوئی اگر والد صاحب جو ہیں کوئی بہت بڑے شیخ تھے تو بیٹے صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا شیخ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے ان کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں صاحب زدگی کا، صاحبزادہ صاحب ہیں. تو صاحب زدگی کا سور حضرت فرمایا کرتے ہیں، یا حضرت کے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے، بہت مشکل سے نکلتا ہے. اسی طریقے سے اس دنیاوی علم کی جو انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے نا، جو ذہن سازی اس نے کر دی ہوتی ہے، یہ آسانی سے نہیں نکلتی، بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے اس کے اندر نکلنے میں. تو دنیاوی علم جو ہے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے سپردگی کے راستے میں. دنیاوی علم تو کیا، دینی علم رکاوٹ بن جاتا ہے اس سپردگی کے راستے میں، دینی علم رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اس دینی علم کے بارے میں پھر ہمارے مشائخ نے جو ماشاءاللہ کلام کیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ جن لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے ان کے سامنے تھوڑا سا اس کلام میں سے پڑھ دیں. تو فرماتے ہیں جی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً یہ فارسی شاعری تھی، قال را بے گزار مرد حال شو. یہ جو تم مرد قال بنے ہوئے ہو نا، یعنی جو کتابیں تم نے پڑھی ہوئی ہیں، فلانا نریشن، فلانا روایت، فلانا فلسفہ، فلانی چیز، اب تم اس کو چھوڑو اور مرد حال بننے کی کوشش کرو. قال را بے گزار مرد حال شو، پیش مرد کاملے پامال شو. کسی مرد کامل کے سامنے نا اپنے آپ کو پامال کرو، اپنے آپ کو سپرد کرو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، 100 کتابیں اور 100 ورق جو ہے نا تم آگ کے اندر پھینک دو، جان و دل را جان بے دل دار کن، اپنے جان دل کو، جان و دل کو جو ہے نا کسی صاحب دل کے ساتھ نتھی کر دو، اس کے حوالے کر دو، تب تم صاحب حال بن سکو گے، تب تمہارے اندر یہ کیفیات پیدا ہوں گی کہ جن کیفیات کی روشنی میں تم راہ اعتدال کے اوپر چل سکو گے۔ مولوی ہرگز نشد مولانا روم، مولوی مولانا روم ہرگز نہیں بن سکتا تھا، تا غلام شمس تبریز نشد، جب تک کہ وہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنے آپ کو غلام بنا کر کے نہ پیش کرتا، وہ کبھی بھی مولانا روم نہیں بن سکتا تھا۔ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے استاد تھے، اس زمانے کی یونیورسٹیز کے جو ہیں وہ پروفیسر ہوا کرتے تھے، لیکن شمس تبریز آئے جو کہ کچھ صاحب علم بھی نہیں نظر آتے تھے، بالکل ہی صاحب حال تھے، ان کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کیا، تب جا کر کے مولانا روم بنے۔ تو جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں تو پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اور خواہش میں آپ کے در پہ نہیں لایا ہوں، کوئی اور خواہش میں آپ کے در پہ نہیں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی آیا ہوں۔ کیونکہ ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے سامنے مٹائے بغیر جو ہے نا مجھے اللہ نہیں ملنے والا ہے، اپنے نفس کو مٹائے بغیر، یہ نفس جو ہے نا یہ جھوٹا خدا ہے جو کہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، جب تک یہ جھوٹا خدا اندر موجود ہے، مٹا نہیں جب تک، اس وقت تک حقیقی خدا سے انسان کیسے واصل ہو سکتا ہے، حقیقی خدا کے پاس اس کی قبولیت ہی نہیں ہو سکتی جب تک یہ جھوٹا خدا اس کے اندر سے مر نہ گیا ہو۔ میں تو مٹنے ہی آیا ہوں، علم و حکمت سے شناسائی کی حسرت ہی رہی، علم و حکمت سے شناسائی کی حسرت ہی رہی، یوں تو بستر پر کتابوں کا انبار رہا، ہے نا، بک شیلفز کے اوپر کتابوں کا انبار ہے، اسٹڈی ٹیبل کے اوپر کتابوں کا انبار ہے، آج کل تو بہت سارے لوگوں کے بستروں کے اوپر کتابوں کا انبار ہے کیونکہ وفاق امتحان آنے والے ہیں۔ لیکن علم و حکمت جو ہے نا اس سے شناسائی محض کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو یہ جو علم دین ہوتا ہے یہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے اپنے آپ کو سپرد کرنے کے راستے میں، اور ایک اور چیز رکاوٹ بن جاتی ہے جو کہ جیسے علم دین بڑی زبردست چیز ہے، بہت افضل چیز ہے، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے سپردگی کے راستے میں، اسی طریقے سے ایک اور بڑی اچھی صفت ہے وہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے سپردگی کے راستے میں، اس کو کہتے ہیں غیرت اور حمیت، غیرت و حمیت، یہ اپنے اندر کی ایک انا ہوتی ہے، ایک اپنا تکبر ہوتا ہے، ایک اپنی محبت ہوتی ہے، کہ یہ اللہ والوں کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے حال راستے میں رکاوٹ بن جاتی، حالانکہ بظاہر یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، اللہ والے کوئی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ماننے سے کس وجہ سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی غیرت نام کی چیز سامنے آ گئی، ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے اللہ کو منانے کی ٹھان لی نا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ حیثیت نہیں رکھتے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کارپوریشن کے اندر، کسی کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں تو اس کمپنی سے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت روزینہ مل رہا ہوتا ہے، کچھ ماہانہ تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا یہاں پہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں جتنی ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں نا ہم کو اس کے بقدر جو ہے وہ سیلری مل رہی ہے، پتہ نہیں اتنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ویسے سچی بات دیکھی جائے تو ہم اتنی تو محنت نہیں کرتے جتنی ہمیں سیلری مل رہی ہوتی ہے، لیکن چلیں اگر اس کے بقدر سیلری مل بھی رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کا ملازم سمجھ کر کے، اس کا امپلائی سمجھ کر کے اس سیلری کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی غیرت تو نہیں آتی کہ نہیں میں تو اللہ سے لوں گا. کوئی کہتا ہے اللہ رازق ہے, سر آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ دا سیلری فرام یو. ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پے سلپ لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر کو دے کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے اس پہ ڈپازٹ کرا دیجیے گا. اور پھر اگر وہی کمپنی والے کبھی آپ کو بونس دینے کی ٹھان لیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کچھ پسند آ گئے, یا آپ سے ہمیں زیادہ توقعات ہیں, یا آپ جو ہے وہ فلانا کام کرنے کی بھی اپنے اندر پوٹینشیل رکھتے ہیں, جو بھی ریزن بنی وہ کمپنی والے ہمیں بونس دے دیتے ہیں, کوئی بڑا سا بونس دے دیتے ہیں. تو وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں جا کر کے کہ جی میں بڑا غیور ہوں, میں کوئی بھیک مانگی منگا کوئی تھوڑی ہوں, میں کوئی بھکاری کوئی تھوڑی ہوں, اور اللہ تعالیٰ رازق ہے, آپ کون ہوتے ہیں جی مجھے بونس دینے والے. بھائی جب آپ نے ملازمت اختیار کری ہے, جب آپ نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا ہے, وہ آپ کو سیلری بھی دیں گے, وہ آپ کو پرکس بھی دیں گے, وہ آپ کے جو ہے وہ ہاؤسنگ کا بھی خیال رکھیں گے, وہ آپ کے اچھی کمپنیاں کیا کرتی ہیں رائٹ, 5+2 ملتا ہے نا, وہ 3+2 تین سیلریز جو ہیں وہ ہاؤسنگ کی الاؤنس دے رہی ہوتی ہیں, اور 2 سیلریز جو ہیں وہ بچوں کی سکولنگ کا الاؤنس دے رہی ہوتی ہیں, اور فلانا سیلری جو ہے وہ فلانی چیز کے لیے دے رہی ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے اور بھی چیزیں کروا رہی ہوتی ہیں. کبھی جو ہے وہ آپ کو کہیں لے کر چلیے گئیں, کہیں آپ کو کہیں لے کر کے چلیے گئیں, کہیں جو ہے وہ آپ کو اور قسم کا کسی پارٹی کے اندر بلا لیا, کبھی اور کسی چیز کے اندر بلا لیا. ہم کتنا اچھے طریقے سے ان کے سامنے اپنے آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں. دنیا کی یہ ایک کمپنی ہوتی ہے, یہ دنیا والے لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑی اچھی کمپنی ہے, یہ مجھے بونس بھی دیا کرتی ہے, بڑی اچھی کمپنی ہے, یہ مجھے انٹرنیشنل ٹور بھی کرایا کرتی ہے, بڑی اچھی کمپنی ہے, یہ جو ہے وہ میرے فلانی چیز کا بھی خیال رکھتی ہے. جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا چاہتا ہو, جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کا بندہ بنانا چاہتا ہو, دین کا کام کرنا چاہتا ہو, اللہ رب العزت کی نوکری کرنا چاہتا ہو, اور کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنا چاہتا ہو, چاہے بے شک عقلی طور پر سپرد کرنا چاہتا ہو, تو اس کو تو یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ بھائی اب تو میرا سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں, اب جو بھی مجھے مل رہا ہے نا, کیونکہ مجھے اس کی طلب نہیں ہے, مجھے دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے, میرا تو فوکس اللہ رب العزت کے اوپر ہے, مجھے تو اللہ کو منانا ہے. دنیا کے مال کے سامنے اس کی رال نہیں ٹپکتی ہو تو اب غیرت کیسی, اب غیرت کیسی. ان کے ٹکڑوں پہ پہلے بھی پلتے تھے, ان کے ٹکڑوں پہ اب بھی پلتے ہیں. اس کو تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ پہلے بھی میں دکان سے نہیں پلتا تھا, پہلے بھی میں اس کمپنی سے نہیں پلتا تھا. ہاں غلط سمجھتا تھا کہ کمپنی مجھے پال رہی ہے, پہلے غلط سمجھتا تھا کہ دکان مجھے پال رہی ہے. جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کسی اللہ والے کے سپرد کر دیا, اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہم پہلے بھی انہی کے ٹکڑوں کے اوپر پل رہے تھے, کمپنی نہیں پال رہی تھی ہمیں, دکان نہیں پال رہی تھی ہمیں, اب بھی انہی کے ٹکڑوں کے اوپر ہم پل رہے ہیں. اللہ کے دین کا کام کوئی کام نہیں ہوتا کیا؟ صرف دکان کے اوپر بیٹھنا کام ہوتا ہے کیا؟ صرف کمپیوٹر پروگرامنگ کرنا کام ہوتا ہے کیا؟ صرف جو ہے وہ کوئی کاروبار کرنا, کوئی ادھر سے ادھر دوڑیں لگانا, یہ کام ہوتا ہے کیا؟ اللہ کے دین کا کام کوئی کام ہی نہیں ہے. تو سپردگی کی راہ میں یہ ایک غیرت و حمیت جو ہوتی ہے نا انسان کی, جو کہ اصل میں نفس و شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے, اصل میں نفس و شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. دیکھیں کسی دوسرے انسان کی تو بات نہیں ہو رہی نا, کسی دنیا والے کے سامنے جو ہے وہ اپنی ناک رگڑنے کی تو بات نہیں ہو رہی نا. پھر جس کو آپ نے اللہ والا کہا ہے, جس کے سامنے آپ جو ہے وہ اپنے دین کی اس منزل کو پانا چاہتے ہیں, جس کے ساتھ رہ کر کے جس کو آپ نے اپنا رہبر اور رہنما مان لیا ہے, اب ان سے یہ بحث کیسی, اب ان کے سامنے یہ غیرت کیسی؟ اب تو وہ جو کہہ رہے ہیں بس ان کی بات مان لو, اور یہ جو رزق مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے, یہ ان کی طرف سے کوئی تھوڑی مل رہا ہے, وہ تو صرف بانٹنے والے ہیں, ان کو کون سا جو ہے وہ من و سلوا ان کے پر اتر رہا ہے؟ وہ کیا ہوا کھا کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ کیا کوئی کاروبار کر کے, وہ نوکری کر کے, کوئی جو ہے دکان کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں نا. تو سپردگی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اپنی دنیاوی خواہشات کو سپرد کر دیا, کو چھوڑ دیا, اپنی دنیاوی علم کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا, اپنے دینی علم کو پیچھے چھوڑ دیا, بلکہ اپنی یہ جو کچھ ہم نے خامخواہ کی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا, جو کہ دراصل ہمارے وصل کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں, ہمیں ان کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے. اور پھر جب انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے نا, جب اس طریقے سے حوالے کر دیتا ہے نا, تب اس کو جب اللہ کا وصل نصیب ہو جاتا ہے, اس سے پہلے وصل نصیب نہیں ہو سکتا. پھر جب اس کو اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے نا, پھر اس کے بعد جو کیفیت ملتی ہے, شاعر لوگ پھر اس کیفیت کو شاعرانہ زبان کے اندر بیان فرماتے ہیں. تو ایک تھے حضرت جگن مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ, جن کے بڑے بڑے واقعات ہم حضرت کے زبانی سن چکے ہیں. تو جب انہوں نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا نا, تو چونکہ شاعر تھے, بلا کے شاعر تھے, تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میرا کمال عشق میں اتنا ہی ہے جگر, میرا کمال عشق میں اتنا ہی ہے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا, یعنی میں نے اپنے شیخ کو الاؤ کیا کہ وہ کامل طور پر میرے اوپر چھا جائیں, میں نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کے کامل طور پہ حوالے کر دیا, اور اس کا نتیجہ یہ ملا میں زمانے پہ چھا گیا. کون سا جگر مراد آبادی جو ہے پوری دنیا پہ چھا گئے؟ نہیں, شاعر شاعری کی زبان کے اندر وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ یعنی بس اس کے بعد جو ہے نا میں غنی ہو گیا, میں دنیا کی لذتوں سے, دنیا کی چیزوں کے سامنے محتاجی سے میں آزاد ہو گیا. اور ایسے ہی بندہ جب اس راستے کے اندر اور آگے بڑھتا ہے نا, تو پھر یہ اللہ کا کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے. صرف ذاتی زندگی کے اندر نہیں, جیسے جگر مراد آبادی تو اب یہ تو ذاتی زندگی کے اندر ماشاءاللہ ان کو قبولیت نصیب ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو کبھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیتے ہیں, پھر اس کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے, اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا, بہترین. قریب ہے مسجد, اس وجہ سے بس نماز کے بعد, اذان کے بعد. تو جب اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے دین کے کام کے لیے پسند فرما لیتے ہیں, تو اس کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے جس کا نام اقبال فرماتے ہیں, تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز, تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز, اس کے دنوں کی تپش اس کی شبوں کا گداز. تو نے بندہ مومن کا راز جو ہے نا لوگوں کے اوپر کھول دیا ہے, اس کے دنوں کے اندر کیا تپش ہوتی ہے, کس طریقے سے وہ محنت اور مجاہدے کے ساتھ اپنے دن گزارتا ہے, اور کس طرح سے وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے ایک گداز دل کے ساتھ اس کی راتیں گزرتی ہیں. اس کا مقام بلند, اس کا خیال عظیم. اس کا مقام بلند ہوتا ہے, اونچا سوچتا ہے, نٹی گریٹیز کے اندر اپنی زندگی نہیں گنوا رہا ہوتا. اس کا مقام بلند, اس کا خیال عظیم, اس کا سرور, اس کا شوق, اس کا نیاز, اس کا ناز. جو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے نا, یہی اس کی ناز ہوتی ہے, یہی اس کی عزت, یہی اس کا وقار ہوتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز. اللہ تعالیٰ اب اپنے کام اس بندے کے واسطے سے کروا رہے ہوتے ہیں, کر یہ رہا ہوتا ہے بظاہر, لیکن دراصل وہ اللہ کا کام ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کر کے کروا رہے ہوتے ہیں. اب اس کے سامنے کوئی لمٹس نہیں ہوتی, اب اس کے سامنے کوئی مشکلات نہیں ہوتی, کوئی چیز اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اس لیے کہ جو بھی رکاوٹ ہے اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کار کشا, کار ساز, کام بنانے والا, کام چلانے والا, وہ تو اللہ رب العزت ہے. اور یہ جب اللہ تعالی کا ہاتھ بن گیا تو پھر اس کے سامنے کون سی مشکل رہ گئی. خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات, یہ خاکی ہوتا ہے, اس کی برانڈز کے اندر یہ نہیں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا, آسان سی سادی سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. نوری نہاد بندہ مولا صفات, اس کی صفات جو ہوتی ہے نا, یہ اللہ والی صفات, تخلق باخلاق اللہ کے اوپر عمل کرنے والا یہ بن جاتا ہے. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اس کا دل تو اللہ رب العزت کی محبت کے اندر ایسا لگ جاتا ہے, وہ اس جہاں سے خالی غنی نہیں ہوتا, وہ اس جہاں سے بھی غنی ہو جاتا ہے. اس کو تو بس اللہ تعالیٰ کے وجہ کی تمنا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی تمنا ہوتی ہے, اور جنت کی بھی تمنا کیوں, کیونکہ وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا, قرب ملے گا اللہ تعالیٰ کا. خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز, اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل. وہ اب ایکسپیکٹیشن نہیں لگا کے رکھتا لوگوں کے ساتھ, اس کو بھیڑ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب اس کو, ان لوگ ناراض نہ ہو جائیں, فلانا جو ہے وہ کٹ نہ جائے, فلانا ادھر نہ چلا جائے. ہاں شیطان سے بچانے کی خاطر وہ مسئلہ ضرور اختیار کرتا ہے, لیکن لوگ آئیں لوگ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل, اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز. لیکن یہ مقام انسان کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے واصل ہونے کے لیے. جب بھی ہمارے مشائخ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے محبت کا راستہ کیا ہے, کہ دنیا والوں کی محبت سے اپنے آپ کو کاٹے, دنیا کی محبت کو اندر سے نکالے, دنیا والوں سے توقعات کو یہ چھوڑ دے, اور پھر یہ اللہ رب العزت سے واصل ہوتا ہے. دنیا سے توقعات کو چھوڑ دینا, دنیا کی محبت کو اندر سے نکال دینا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندے اس دنیا کے اندر بھیجے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ راستہ دکھاتے ہیں. ان کے سامنے جب یہ اپنے آپ کو سپورٹ کرتا ہے نا, ان کی مان کر کے چلتا ہے, تو اس کے بعد پھر اس کو اللہ رب العزت کا وصل نصیب ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ واپس آتا ہے اسی دنیا کے اندر. واپس آنے کا مطلب دلی طور پر واپس آتا ہے دنیا کے اندر, ورنہ تو جسمانی طور پر پہلے بھی دنیا کے اندر ہی رہ رہا تھا. کوئی غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ آج کے دور میں تو خانقاہوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ سے وصل ہو گیا, اب اللہ کی نسبت سے دنیا والوں کے ساتھ محبت کرے, اللہ کی نسبت سے دنیا والوں کے ساتھ تعلقات رکھے. یہ ایک ایسا کرو ہے کہ جو بھی اس دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس راہ راست کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے نا, اس کو یہی کرو اختیار کرنا پڑتا ہے. ابتدا میں ترک دنیا, یعنی ترک لذات دنیا, دنیا کی محبتوں کو اپنے دل سے نکالنے کی محنت کرنا, پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سپرد کرنا, اس سپردگی کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کا وصف ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ واپس اسی دنیا کے اندر. اسی کو فرماتے ہیں سیر اللہ اور سیر من اللہ. اللہ تعالیٰ سے جب یہ واپس واصل ہو کر کے واپس آتا ہے, اب یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے. اب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن کر کے اس دنیا کے اندر اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا وصل نصیب فرمائے, اور ان باتوں کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تیرا عشق بے انتہا چاہتا ہوں, تیرا عشق بے انتہا چاہتا ہوں, میں اب تجھ سے واصل ہوا چاہتا ہوں, تیرا عشق بے انتہا چاہتا ہوں, تمنا میرے دل کی بس ایک یہی ہے, تمنا میرے دل کی بس ایک یہی ہے, تجھے چاہتا ہوں, لقا چاہتا ہوں، تجھے چاہتا ہوں، لقا چاہتا ہوں، تیرے عشق والے بہت لوگ گزرے، تیرے عشق والے بہت لوگ گزرے، میں شامل انہی میں ہوا چاہتا ہوں، میں شامل انہی میں ہوا چاہتا ہوں، تڑپتا رہوں تیری الفت میں ہر دم، تڑپتا رہوں تیری الفت میں ہر دم، بھلا تجھ سے میں اور کیا چاہتا ہوں، بھلا تجھ سے میں اور کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق میں ہو جینا مرنا، تیرے عشق میں ہو جینا مرنا میرا، اے محبوب تیری رضا چاہتا ہوں، اے محبوب تیری رضا چاہتا ہوں، تیرے عشق میں تو ہے مرنا بھی جینا، تیرے عشق میں تو ہے مرنا بھی جینا، اسی آرزو میں مرا چاہتا ہوں، اسی آرزو میں مرا چاہتا ہوں، تیرے دین کی سربلندی کی خاطر، تیرے دین کی سربلندی کی خاطر، دل و جان کرنا فدا چاہتا ہوں، دل و جان کرنا فدا چاہتا ہوں، تو کہہ دے کہ بخشا تیری لغزشوں کو، تو کہہ دے کہ بخشا تیری لغزشوں کو، یہی ایک مزدہ سنا چاہتا ہوں، یہی ایک مزدہ سنا چاہتا ہوں، تیرے عشق بے انتہا چاہتا ہوں، میں اب تجھ سے واسط ہوا چاہتا ہوں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے دشمنوں سے کے سامنے اللہ جھک جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان سے حفاظت فرما. اے اللہ کافروں سے حفاظت فرما. اے اللہ فاسقین سے فاجرین سے حفاظت فرما. اے اللہ کسی فاسق کے سامنے اللہ کو اپنے ہاتھ پھیلا دینے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بری دنیا سے حفاظت فرما، بری زندگی سے حفاظت فرما، بری موت سے حفاظت فرما. اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما. اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے گناہوں کے بقدر فیصلے نہ فرما، گناہوں کے بقدر اے اللہ ہمارا انجام نہ فرما. اے اللہ ہم تیرے عدل کے اے اللہ تیرے عدل کو متحمل نہیں ہو سکتے. اے اللہ تیرے احسان کے ہم امیدوار ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو ظاہری ہیں یا جو چھپے ہوئے ہیں، اے اللہ جو یاد ہیں جو بھول چکے ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اول گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارے آخر کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ اے اللہ کوئی دنیاوی آزمائش کا معاملہ نہ فرما. اے اللہ ہمارے کتنے بہن بھائی زلزلے کا شکار ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ رخصت ہونے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، اے اللہ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، اے اللہ معصوم بچے ہیں. اے اللہ اس زلزلے کی وجہ سے کتنے بچے یتیم ہو گئے، اے اللہ کتنے بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو گئے، اے اللہ کتنے سارے لوگ چھتوں سے محروم ہو گئے، اے اللہ گھر باہر سے محروم ہو گئے. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ اس مشکل حالت میں جبکہ ملبے کے ڈھیر کے اوپر پڑے ہیں اور اوپر سے سرد ہوائیں چل رہی ہیں، برف باری ہو رہی ہے، اے اللہ بارشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے کس قسم کی زندگی گزار رہے ہوں گے. پہلے ہی جو ہے وہ پناہ گزینوں کے کیمپوں میں بہت سے رہتے تھے، اب اس کے بعد جو ان کے سر کے اوپر چھت تھی وہ بھی چھن گئی. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ یہ حالت تو ہماری بھی بن سکتی ہے، اے اللہ کسی وقت بھی بن سکتی ہے. اے اللہ ہمیں ہمارے اولادوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ، اے اللہ زمین کے ایک جھٹکے کا ہی تو محتاج ہے. اے اللہ یہ جھٹکا تو ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے پیروں کے نیچے سے بھی آ سکتا ہے. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کی آزمائشوں کے اے اللہ متحمل نہیں ہو سکتے. اے اللہ دنیا تو چھنے گی، ہمارا تو دین بھی چھن جائے گا. اے اللہ ہم تو کفر کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے. اے اللہ ہم تو آپ کی شان میں گستاخی کرنا شروع ہو جائیں گے. اے اللہ ہمارا تو ایمان بہت ہی کمزور ہے. اے اللہ وہ بندے تو شاید سو سب مضبوط ایمان والے تھے، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں تھیں پھر بھی دین کے اوپر قائم تھے. اے اللہ ہم سے تو ہمارا ایمان ہی رخصت ہو جائے گا. اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ زلزلوں کے جھٹکوں سے، آفتوں سے، طوفانوں سے، اے اللہ آسمان کی بجلی کے گر جانے سے، اے اللہ ہر قسم کے دب کے مر جانے سے، آگ سے جل جانے سے، اے اللہ اس قسم کی تمام دنیاوی آفات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جو اکابرین جس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، جب اس قسم کی کوئی مشکل آتی تھی تو وہ آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے، اب تو ہمارے سامنے کیسے کیسے واقعات ویڈیو کی شکل میں بھی آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے عذاب کا معاملہ نہ فرما دیجئے گا، اے اللہ ثواب کا معاملہ فرما دیجئے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں آپ کی توفیق سے کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہی اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ دنیاوی اور آخرت کے ہر قسم کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس زندگی کے موقع کو جو آپ نے عطا فرمایا ہے اے اللہ اس کو کار آمد بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ زندگی کے لمحوں کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اتنی ساری نعمتیں آپ نے اوپر اے اللہ ہمارے اوپر بارشوں کی طرح سے برسائی ہوئی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کے بغیر تو ہم جینا تصور بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ کھانے پینے کی نعمت، اے اللہ گھر باہر کی نعمت، لباس کی نعمت، سواری کی نعمت، اے اللہ عزت کی نعمت، اے اللہ کاروبار کی نعمت، رزق کی نعمت، اے اللہ آل و اولاد کی نعمت، اے اللہ کتنی ساری نعمتیں ہیں، ہم بے شک آپ کے اس فیصلے کے مطابق ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، اے اللہ ان تمام نعمتوں کے اوپر کے باوجود ہم آپ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ اس نافرمانی سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے بڑے ہمیں سمجھا رہے ہیں اے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کے ماحول سے ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے، فتنہ جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی بدگمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ بد اخلاقی سے حفاظت فرما، اے اللہ بد تہذیبی سے حفاظت فرما، اے اللہ بد عقیدگی سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا اس کے بدلے ان کو دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرما، اے اللہ ان کے اولادوں میں اپنے دین کے فیض کو، قرآن مجید کے فیض کو جاری و ساری فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دنیا کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، اے اللہ جادو ٹونے سے، صفی اعمال سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ مشکل حالات میں ہیں، چاہے گھر کی مشکلات ہیں، اے اللہ ازدواجی تعلقات کی مشکلات ہیں، جس قسم کی بھی مشکلات ہیں، اے اللہ ان مشکلات سے ہمیں نکال فرما، اے اللہ اس قیمتی زندگی کو، اے اللہ ان جھویلوں میں گزار دینے سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ایک آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما، اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں آزاد فرما، اے اللہ ہمارا پیٹ دو روٹی سے بھر جاتا ہے، اے اللہ جو ضروریات زندگی ہیں اے اللہ ان کا تو آپ نے مہیا کرنے کا وعدہ لے رکھا ہے، اے اللہ ضروریات کے اندر اپنے آپ کو اے اللہ محصور کر کے اے اللہ آپ کی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کے اے اللہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو، والدین کو، اساتذہ کرام کو، اے اللہ مشائخ عظام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمارے جو دوست عزیز و قارب، دوست رشتہ فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، اے اللہ عزت والی نے اے اللہ زندگی عطا فرما، اے اللہ ذلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بندگی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ شرمندگی سے اور گندگی سے اے اللہ اب ہمیں نکال فرما، اے اللہ من حیث القوم ہمیں نکال فرما، اے اللہ اپنی عظمت کا ہمیں صحیح معنوں میں استحضار نصیب فرما، اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام کے دین کو اے اللہ تمام ادیان سے اور افکار سے اور خیالات سے اے اللہ عظیم تر سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں غیرت دینی نصیب فرما، اے اللہ حمیت دینی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین کے اوپر استقامت نصیب فرما، ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ اپنی غیبی خزانوں سے اور اے اللہ اپنے فرشتوں سے ہماری امداد فرما، اے اللہ جو ہم دینی کاموں کے اندر ہمارے جتنے بھی اے اللہ جو تعلق رکھنے والے جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے حضرت کے ساتھ جتنے تعلق والے جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ علماء حق کے ساتھ جہاں جہاں مل کر کے جو دین کی خدمتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان سب کی اے اللہ خصوصی مدد فرما، اے اللہ ان کے اندر برکتیں شامل حال فرما، اپنی خصوصی مدد شامل حال فرما، اے اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ کافر اور کفر کا منہ کالا فرما، اے اللہ منافقین سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بدعتیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مشرکین سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ خصوصی رحمت والا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.